الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چلے کے ناظرین، پروگرام اللہ والے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم اللہ کے نیک بندوں کے احوال، ان کی زندگی اور ان کی حیات کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ آج بھی ایک اچھا موضوع ہوگا، موضوع کے حوالے سے عرض کروں گا، مگر پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں، تاکہ درود پاک پڑھنے کا ہم اپنا معمول کثرت سے بنائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علی محمد، کہ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح پڑھا، فرمایا، قال اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یعنی یہ جو درود پاک ہے یہ پڑھا تو فضیلت کیا ملے گی؟ وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اسے درود شفاعت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو درود پاک ہے، جو حدیث پاک میں تعلیم کیا گیا، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عنایت عطا فرما جو تیرے نزدیک مقرب ہے۔ تو جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت مصطفیٰ واجب ہو جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں الحمدللہ جہاں بہت ساری سنتیں احکام شریعہ سیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں، ان میں ایک درود پاک یہ درود شفاعت بھی ہے، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ درود پاک بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ بھی درود پاک کو یاد کر لیجئے اور شفاعت مصطفیٰ کے حقدار بننے کے لیے باکثرت یہ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود پاک نہیں تو کوئی اور درود پاک جو آپ کو آسان لگے اپنے معمولات میں کثرت سے پڑھنے کا ذہن بنائیے۔ اللہ والے پروگرام ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے اللہ والوں کا انداز خیر خواہی۔ انداز خیر خواہی پر ہم بات کریں گے۔ خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے جو بزرگان دین تھے، اولیاء اللہ تھے، یہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا کرتے تھے، ان کا انداز لوگوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا، انداز خیر خواہی۔ خیر خواہی ایک بڑا مفہوم ہے، ایک بہت ہی واضح چیز ہے جس کے اندر بہت سارے احکامات آتے ہیں۔ اب خیر خواہی کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، مگر واقعہ سنانے سے پہلے میں اور آپ غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ہمیں پھٹا ہوا نوٹ دے جان بوجھ کر، بھولے سے کوئی اگر آ گیا، وہ بات الگ ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے تو بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر سامنے سامنے کوئی ہمیں پھٹا ہوا نوٹ دے تو کیا ہم وہ پھٹا ہوا نوٹ رکھیں گے؟ یقیناً نہیں رکھیں گے۔ اور یقیناً اس میں بہت ساری صورتیں بھی بنتی ہے کہ مال کا ضیاع ہے اور دیگر چیزیں۔ اب یہ پھٹا ہوا نوٹ جانتے بوجھتے ہوئے نہیں رکھ رہے، کوئی خراب چیز ہمیں دے دے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ خراب ہے، یہ چلے گی صحیح نہیں، اور تو یقیناً ہم اسے نہیں لیں گے۔ مگر ایک میں ایک انوکھا واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں اس کا الٹ ہے، اس کا برعکس ہے، اور وہ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی دکان تھی، ان کی دکان پر لوگ آتے تھے، ایک غیر مسلم بھی آیا کرتا تھا اور وہ کچھ چیزیں آپ سے خریدتا اور بطور یعنی اس ان چیزوں کے بدلے میں جو پیسہ دینا ہوتا، جو درہم دینے ہوتے، سکے دینے ہوتے، اس میں کھوٹے سکے دے کر جاتا جن کا چلن نہیں ہوتا تھا۔ غیر مسلم سے ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ وہ کھوٹا سکہ لے کر رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک عرصے تک یہ چلتا رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا، یعنی معلوم ہے کہ پھٹا ہوا نوٹ ہے، معلوم ہے کہ سکہ چلنے والا نہیں ہے، خراب ہے، وہ کیوں لیتے تھے؟ اب ذرا واقعہ مزید سنیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کو کسی کام سے جانا پڑا، تو آپ کا جو نوکر تھا دکان کا، خادم، وہ دکان پر تھا۔ حسب معمول وہ غیر مسلم آیا، اس نے کوئی چیز خریدنا چاہی، چیز تو اسے دے دی۔ اب اس نے بدلے میں وہی کھوٹا سکہ نکال کر دینا چاہا، تو خادم نے نہیں لیا، منع کر دیا کہ بھئی کھوٹا سکہ آپ ان کو دیتے ہو، میں نہیں لیتا، یہ چلتا ولتا تو ہے نہیں، کیوں تم جو ہے میرے جو مالک ہے ان کو نقصان پہنچاتے ہو۔ بہرحال اس نے منع کر دیا اور وہ نہیں لیا، وہ چلا گیا۔ جب وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس دکان پر آئے اور انہیں پتہ چلا کہ آپ کے خادم نے کھوٹا سکہ غیر مسلم سے اس بار نہیں لیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں جو اس سے کھوٹا سکہ لے لیتا تھا وہ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھوٹا سکہ کسی دوسرے مسلمان کو دے اور اس کی وجہ سے اس کو نقصان یا ضرر پہنچے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ایک مسلمان کو پہنچنے والے نقصان کے فقط اندیشے سے وہ اپنا نقصان برداشت کر رہے ہیں، اتنا جذبہ خیر خواہی ہے، ایسا بھلائی کا ذہن ہے، اتنا اچھا ان کا معافی ضمیر ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بھلائی چاہ رہے ہیں کہ کھوٹا سکہ خود رکھ رہے ہیں اور مسلمان کو پہنچنے والے نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ذہن ہے نا، یہ اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ ہم تو اس بارے میں شاید سوچیں، سوچنے کے بعد بھی شاید بہت سارے کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی یار، خامخواہ میں اپنا نقصان برداشت کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیتا ہے۔ تو آج کل تو کوئی بھلائی کا زمانہ تو ہے نہیں نا، اب اگر ہم بھی اس طرح کریں گے تو لوگ تو ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہی جائیں گے، پھر ہم کیسے معاشرے میں پنپ پائیں گے، ہم اپنے کاروبار کو کیسے اچھا کر سکیں گے؟ اس طرح کے سوالات شاید کسی کے ذہن میں آ رہے ہوں، مگر میں نے اللہ کے ایک ولی کا واقعہ سنایا آپ کو، کیونکہ بھلائی کرنے والے تھے، ان کی نیت اچھی تھی تو ان کو ثواب ملے گا نا، انہوں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے ایسا کیا کہ وہ کسی اور مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے، کسی اور کو ضرر نہ پہنچائے، کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنا مالی نقصان تھوڑا بہت برداشت کر لیا، مسلمان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، یقیناً وہ اس پر ثواب پائیں گے۔ یہاں سمجھانا مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ والے کا ذہن تھا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو کیا ہمارا بھی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا، ان کے لیے اچھا سوچنے کا ذہن بھی ہوتا ہے، یا ہم لوگوں کے لیے گڑے کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے نقصان پہنچانے کی کوئی تدبیریں کرتے ہیں، اپنے برابر والے کاروباری کو، دکاندار کو، کارخانے دار کے نفعے کو دیکھ کر، اس کے یہاں گاہکوں کے رش کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، میرے اندر احساس کمتری ہوتا ہے، اور میں اس کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتا ہوں؟ یہاں اس بات پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا نا، اس واقعے کو بیان کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، بھلائی، خیر خواہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھلائی چاہ رہے تھے، اور آج کا موضوع ہے اللہ والوں کا انداز بھلائی۔ یہ واقعہ ہم نے سنا انداز بھلائی پر، تو اب جو مزید آ کے واقعات بھی ہم سنیں گے، احادیث طیبات بھی سنیں گے، اور اسی طرح کے اور بھی حکایات ہیں جن کے ذریعے میں پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کی ہمیں کس طرح خیر خواہی کرنی چاہیے۔ یہ انوکھا واقعہ سن کر یقیناً آپ سوچنے پر مجبور تو ہوئے ہوں گے، یار ہم کہاں اور وہ اللہ والے کہاں، اور یہ کہہ کر بھی ہم نہیں چھوٹ سکتے کہ یار یہ تو انہی کا مقام تھا، ہمارا مقام کہاں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، یہ باتیں کر کے ہم اپنے من کو منا تو سکتے ہیں، مگر کیا مسلمانوں کی خیر خواہی، بھلائی، ان کے لیے اچھا سوچنے پر کوئی پابندی ہے؟ سوچ تو اچھا سکتے ہیں نا، بھلائی کا سوچ تو سکتے ہیں نا، خیر خواہی کا سوچ تو سکتے ہیں نا، مسلمان کے لیے بہتری کا سوچیں۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے، کئی مرتبہ پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، مگر اس واقعے کے تناظر میں آپ ذرا دوبارہ سنیں اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں، میں بھی اپنے آپ کو چیک کروں، آپ بھی اپنے آپ کو چیک کریں۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، کہ تم لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، لوگوں کے کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچانے والا، لوگوں میں بہترین آدمی ہے۔ سیدنا ابو عبداللہ خیاط کے واقعے کو اس پر ذرا پرکھے تو صحیح، وہ لوگوں کے لیے نفع بخش تھے نا، وہ مسلمان کی خیرخواہی کر رہے تھے نا، اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں اپنی ذات پر غور کروں، کیا میں اپنی ذات سے، اپنے کام سے، اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے، اپنے اشاروں سے، اپنی تحریر سے، اپنے میسیجز کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہوں یا کہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہوں؟ اگر ہم غور کریں تو بعض اس طرح کے بھی ہمارے معاشرے میں افراد پائے جاتے ہیں جو صرف تخریبی ذہن رکھتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ وہ بس ہر وقت نقصان ہی کا سوچتے ہیں، جن کو حسد ہو جاتی ہے، پروفیشنل جیلیسی ہو جاتی ہے، وہ سامنے والے کو پنپتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، تو ان کے ذہن سے بھلائی، خیر خواہی کا جو وہ نور ہے نا، وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا آدمی اچھا نہیں ہے۔ مسلمان بہترین کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، سب سے افضل و سب سے اعلیٰ ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اب نفع ایک بڑا وسیع موضوع ہے، نفع میں مالی نفع بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اس کو اچھا مشورہ دے کر بھی نفع پہنچایا جا سکتا ہے، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو نفع پہنچانے کی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں بھلائی کی تو ہمارے ذہن میں شاید یہ آتا ہے کہ ہم کسی کی مالی مدد کر دیں۔ دیکھیں، صرف مالی مدد کرنا ہی بھلائی نہیں ہے۔ میں اللہ والوں کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اللہ والوں کا انداز زندگی کتنا خوبصورت تھا کہ وہ اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنی گفتگو کے ذریعے بھی، اور راہ چلتے بھی لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتے تھے۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، کہ ایک شخص کو فقط اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے راستے سے جو ہے وہ ایک ایسی چیز جو لوگوں کو آنے جانے میں رکاوٹ بنتی تھی اسے ہٹا دیا، اسے بھی ثواب ملا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مسلمانوں کی خیر خواہی چاہی۔ درخت لگانا بڑا ثواب کا کام ہے مسلمانوں کے لیے، یہ بھی بہترین کام ہے، مگر راستوں میں درخت لگانا منع ہے۔ تو جو اچھا کام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تو بہترین سوچیں، مسلمانوں کے لیے بہترین سوچیں۔ اللہ والوں کا یہی انداز زندگی رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اچھا سوچنے والے تھے۔ اب یا ہم جب بات کرتے ہیں خیر خواہی کی، بھلائی کی، اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرنے کی، مسلمانوں کے ساتھ بھلا کرنے کی، تو ہمیں یاد آتا ہے میثاق مدینہ، وہ واقعہ کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جو مہاجرین کہلائے۔ اب یہ بیچارے بے سر و سامان تھے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، جمعے کے بیان میں سنا ہوگا، کتاب میں پڑھا ہوگا، مدنی چینل پہ سنا ہوگا، ہفتہ وار اجتماع میں سنا ہوگا، یہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ اب وہاں کے جو صحابہ تھے، مسلمان تھے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ان میں اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ حالانکہ ان کا اندر کوئی خونی رشتہ یوں نہیں تھا، صرف اسلام کا رشتہ تھا، تو رسول اللہ نے اخوت و بھائی چارگی کا ایک رشتہ قائم کیا اور ان کو آپس میں بھائی بنا دیا، ایک کو دوسرے کے ساتھ کر دیا، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ یہ ہجرت کرنے والے مہاجر اور وہ جو مدد کرنے والے تھے وہ انصار کہلائے، مدد کرنے والے، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہ جو رشتہ اخوت تھا، یہ اس کی تاریخ میں کئی مثال نہیں ملتی۔ ہم اللہ والوں کی بات کریں، صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے نیک بندے انبیاء کے بعد کون ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہی تو تھے صحابہ کرام، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جانیں قربان کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال قربان کیا۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، اور دیگر صحابہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے تو ان کے ساتھ انصار نے کتنا خیر خواہ والا معاملہ کیا کہ یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لے گئے، گھر کا سارا سامان لا کر۔ ایک واقعہ تو ملتا ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا بھائی بنایا تھا، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے۔ اب میں بات کر رہا ہوں خیر خواہی کی، بھلائی کی نا، ان کو گھر لے گئے، گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیا سامنے اور کہا کہ یہ اب ہمارا اور تمہارا دونوں کا ہے، اس میں سے جو چاہو آپ لے لو، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ سبحان اللہ، کتنا بھلائی کا ذہن تھا ان کا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر، کہ حضور نے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اللہ اکبر۔ غور کریں کیسا محبت برا انداز تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی خودداری بھی وہاں ذکر کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ ایک کام کریں، مجھے بازار کا رستہ دکھا دیں تاکہ میں بازار جا کر اپنے ہاتھ سے کماؤں اور اپنا انتظام خود کروں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے چند دنوں ہی میں اپنا خود کاروبار کیا اور بازار میں گئے اور اپنا مکان بھی خرید لیا، اپنی رہائش کا انتظام بھی کیا، اور پھر وہ جو رشتہ اخوت تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم کیا تھا، انہوں نے ثواب کما لیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسی بھلائی، ایسی خیرخواہی، ایسا مسلمانوں کا نفع چاہنا، ہم اس کی مثال لائیں گے کہاں سے؟ یہاں تو بھائی بھائی میں ہم وہ بات نہیں پاتے کہ جب وراثت کے معاملات آتے ہیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جگہ جگہ اس طرح کی جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں، معاذ اللہ، کہ بھائی بھائی کے دست و گریباں ہو رہے ہیں، بہن کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں وراثت کے اوپر، جبکہ یہاں خونی رشتہ ہے اور وراثت میں تو شرعی حق ہے، جو بھائی کا، جو بہن کا، جو دیگر رشتہ داروں کو وہ دینا پڑے گا۔ وہاں میثاق مدینہ میں کوئی یوں شرعی حق نہیں بن رہا تھا رشتے کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قائم کیا، اس کے بعد جو حقوق بنے اور وہ صحابہ کرام نے دیگر صحابہ کرام کو دیے، یہ وہ کمال کی خیر خواہی تھی جس کی مثال نہیں ملتی، نہ پچھلوں میں نہ آنے والوں میں مل سکتی ہے۔ یہ صحابہ کرام علی مردوان نے انداز خیر خواہی اختیار کیا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا انداز اختیار کر رہا ہوں اور کیا میرا بھلائی کا ذہن ہے۔ بھلائی بڑا وسیع موضوع، اس پر انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں۔ بھائی راستے سے کانٹا ہٹا دینا، ہم راہ چل رہے ہوتے ہیں، راستے میں پتھر آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، وہ پاؤں سے تھوڑا سا سرکا دیتے ہیں، وہ سڑک کا دوسری طرف چلا جاتا ہے، دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ سرکاتا ہے واپس ادھر آ جاتا ہے، تو یوں وہ روڈ پر بیچارہ الٹ پلٹ ہو رہا ہوتا ہے پتھر۔ اس کا آسان طریقہ، اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں مسلمان کی، تھوڑا سا جھکیں، پتھر کو اٹھائیں اور اس کو سائڈ میں ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں سے وہ دوبارہ کسی کی ٹھوکر لگ کر نیچے راستے میں نہ آئے۔ ورنہ دیکھیں چھوٹا سا پتھر بعض اوقات ہوتا ہے اور بائک کے ٹائر کے نیچلے کنارے کے ساتھ لگتا ہے، اتنی اسپیڈ میں جاتا ہے کہ وہ گاڑی کے شیشے کو توڑ دیتا ہے یا گاڑی کے اندر ڈینٹ ڈال دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کسی انسان کو لگے تو اسے تکلیف پہنچے گی نا، بعض اوقات ہڈی پہ لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے، پاؤں پر لگتا ہے تو گوشت میں جو ہے وہ بسا اوقات زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو ہٹا کر آپ سائڈ کر دیجئے، ایسی جگہ رکھ دیجئے جہاں سے وہ دوبارہ لڑک کر رستے پر نہ آئے۔ تو یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے مسلمانوں کی بھلائی چاہنا۔ انداز خیر خواہی پر ہم بات کر رہے ہیں، کچھ کالز بھی لیتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال بھی دیجیے گا۔
میرا سوال یہ تھا کہ خیر خواہی کو آسان الفاظ میں کیا کہا جاتا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں۔
بالکل، انشاءاللہ خیر خواہی کو آسان الفاظ میں کیا کہتے ہیں یہ بھی عرض کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید عرض کریں گے۔ ایک اور سوال
محسن بھائی آپ سے، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل تو لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، اب تو نیکی کا دریا میں ڈال والی صورت حال ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھلائی کرنے کے لیے بھلائی والا زمانہ ہونا ضروری ہے یا پھر ہم سب کے لیے خیر و خواہی بھلائی والے بن جائیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راشد بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے۔ راشد بھائی دو سوال ہوئے ہیں، میں نے کچھ واقعہ بھی بیان کیا، حدیث پاک بھی بیان کی ہے۔ پہلا سوال تو ہوا کہ خیر خواہی کو ہم آسان انداز میں کیا کہیں، میں نے کہا بھلائی کرنا، کسی کا نفع چاہنا۔ آپ اس کو آسان کیسے ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا، کیونکہ اب آپ کی بھی تو گفتگو شامل ہونا، یا آپ کے ساتھ بھلائی کروں میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلائی کو آسان انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دوسرے کے لیے نفع مند بن جائیں، نفع دینے والے بنیں، اور دوسرے کی بھلائی جو آپ چاہیں تو اس بھلائی میں، اس کے نفع میں آپ کی کوئی غرض پوشیدہ نہ ہو۔
اللہ اکبر۔
خلوص ہو، للہیت ہو، اور سامنے والے کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے دل میں بھی اور آپ کے عمل میں بھی بھلائی ہو۔
واہ واہ۔
اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کو قرض کی ضرورت ہے، آپ اس کو قرض دیتے ہیں، اور اس قرض دینے میں اب اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ جناب قرض دے رہا ہوں تو کل کو مجھے اگر کام پڑے گا تو میں بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو جو قرض دے رہے ہیں تو قرض دینے میں اخلاص نہیں ہے، آپ کی اپنی غرض بھی پوشیدہ ہے،
آپ دنیاوی نفع چاہ رہے ہیں
آپ جی۔ اچھا، اسی طرح اگر مثال کے طور پر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یا میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا اس میں مشورہ کیا ہے؟ تو اب اگر آپ اس کو مشورہ اس لیے دیتے ہیں جی یار یہ کام کرو اس میں فائدہ ملے گا، اور اس میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، لہذا مجھے اگر پارٹنرشپ کرو گے تو آپ کو اور فائدہ ہوگا،
یا یوں ایسا مشورہ دے دل میں ہو کہ تاکہ یہ اس کام کی طرف جائے، دوسرا کام اس کو بتا دو تاکہ میرے کام کو حرج نہ ہو،
میرے کام کو حرج نہ ہو،
یعنی کہ میری فیلڈ اختیار کر لے تو میرا نقصان ہو جائے،
دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو خیر خواہی کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں خلوص ہو، للہیت ہو، اور آپ دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں۔
یعنی آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں، میں اس سے جو سمجھ سکا ہوں، میں اپنے الفاظ میں اگر اسے کہوں کہ اپنا نفع چاہے بغیر مسلمان کا کی بہتری چاہنا اس میں نہ ادلا بدلا ہو، نہ ہی آئندہ کسی آپ نفع کی توقع رکھتے ہوں اس سے کہ بھائی جو ہے میں ان سے یہ توقع چاہتا ہوں، ان کے ذریعے مجھے نفع ہوگا، اس کو ہم آسان انداز میں کہیں تو خیر خواہی۔ اور ہم یہ وہ جو میں میثاق مدینہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا، تو انصار نے جو خیر خواہی کی نا وہ اسی طرح کی تھی،
بالکل
ان کو مہاجرین سے کوئی نفع ملنے کی امید تو تھی نہیں، نہ ان کی کوئی نیت تھی، بلکہ انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر لبیک کہا اور اپنا سارا مال آدھا آدھا کر دیا، زمینیں آدھا آدھی کر دی، مکان آدھے آدھے کر دیے، نہ وہاں ادلا بدلا تھا کہ پہلے سے مہاجرین نے کوئی ان کو دیا ہوا تھا تو وہ بدلہ چکانا چاہ رہے تھے، یا وہ دیگر معاملات کچھ بھی نہیں تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ خیر خواہی اگر ہم اپنے دل کے اندر لانا چاہیں تو وہ خیر خواہی کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔
بالکل ایسے ہی
ابھی جو انہوں نے سوال کیا، بھائی لوگ کہتے ہیں آج کل تو بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، اور یہ آج کل تو یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، غالباً اس طرح کا سوال ہوا ہے، تو کیا بھلائی کرنے کے لیے بھلائی کا زمانہ ہونا ضروری ہے؟ بعض لوگوں کا اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ یار آج کل جو ہے نا بس ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے نا تو وہ اوپر سے اپنے ہمارے اوپر آتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو ایک مرتبہ قرض دے دیا اور وہ گھڑی گھڑی چکر لگائے گا، کبھی کسی کی کوئی مدد کر دی تو وہ بار بار پریشان کرے گا، کبھی کسی کو ایک مرتبہ راستے میں لفٹ دے دی، اب لفٹ دینے میں اپنا کچھ نہیں جا رہا، جتنا پیٹرول خرچ ہونا تھا اتنا ہی خرچ ہونا ہے اور ٹائم بھی اتنا ہی لگنا ہے، اس نے بھی اسی راستے جانا ہے، مگر اب وہ دیکھتے ہی جو نا تھوڑی سی ترچھی آنکھیں کر کے نکل گئے، دوسرے نے اس نے پوچھا یار میں آپ نے اس دفعہ کل مجھے نہیں پوچھا، وہ میری نظر نہیں پڑی تھی، اب اگر معاذ اللہ جھوٹ تھا تو پھر تو گناہگار بھی ہوں گے، جھوٹ نہیں تھا واقعی نظر نہیں پڑی تھی بات الگ تھی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھلائی کا زمانہ نہیں ہے۔
دیکھیے بھلائی کے لیے موسم بھائی زمانے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے،
جی جی،
یا بھلائی کرنے کے لیے لازمی تھوڑی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں کہ جو آپ کو نفع پہنچائے،
صحیح،
بھلائی کے لیے خیر خواہی کے لیے کوئی زمانے کی ضرورت نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
بلکہ بھلائی کے لیے یہ ہے کہ آپ خود بھلے ہو جائیں،
واہ واہ،
آپ ایسے ہو جائیں جس سے لوگوں کو نفع ملے، لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس انفعہم للناس،
واہ واہ،
جامع صغیر کے الفاظ ہیں،
سبحان اللہ،
فرمایا لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو،
سبحان اللہ،
پر ایک حدیث کے الفاظ ہیں خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی بیان کیا گیا یا کسی حدیث میں یا قرآن میں یا کسی بزرگ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ بھئی بھلائی کا جب دور آئے گا، بھلائی کا زمانہ آئے گا تو آپ نے اس دور میں بھلائی کرنی ہے، بلکہ بھلائی کا یا خیر خواہی کا تو محسن بھائی ثواب ہی زیادہ تب ہے کہ جب دوسرا آپ سے خیر خواہی نہ کرے، دوسرا آپ سے تعلق توڑنا چاہے، آپ سے
حدیث پاک ہے نا پوری باقاعدہ،
دوسرا آپ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے آپ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں،
جی جی،
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ایک ارشاد فرمایا، صلہ رحمی جو ہے نا رشتہ داری،
جی جی،
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تو آپ بھی بھلائی کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے لیکن تم اس سے تعلق جوڑو،
اللہ،
وہ تمہارا خیر خواہ نہیں بن رہا لیکن آپ اس کے خیر خواہ بنو، یہ ہے حقیقت خیر خواہی کی روح ہے۔
یعنی یہ خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ہم بھلے ہوں چاہے زمانہ بھلا نہ ہو، ہم بہتر ہوں چاہے زمانہ بہتر نہ ہو، یعنی زمانے سے مراد اہل زمانہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں بھلائی کا تعلق اور بہتری کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہم اگر لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں تو لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے، بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو اچھوں کے ساتھ اچھے بروں کے ساتھ برے، تو اب یہ جو اچھوں کے ساتھ اچھے بروں کے ساتھ برے تو پھر لوگ بھی انہیں کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں نا بھائی،
دیکھیں اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی بھلائی کا زمانہ نہیں رہا یا ہم تو اچھوں کے ساتھ اچھے بروں کے ساتھ برے، بھائی تم اپنی یہ دیکھو بھائی ہم اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان بیچاروں کے ساتھ کچھ معاملات ہو چکے ہوتے ہیں،
جیسے ایک آدھ مرتبہ بیچارے کچھ کھا چکے ہوتے ہیں،
ایسا ہوتا ہے کبھی آپ نے لفٹ کسی کو دے دی، اب جس کو لفٹ دی اسی وہی آپ کو لوٹ کے چلا گیا،
اللہ اکبر،
اچھا کسی آپ نے بزرگ کو لفٹ، کسی بزرگ کی آپ نے خیر خائی کی، چلے یار بابا جی ہیں، اب وہ بابا جی آپ کے گلے پڑ گئے اور انہوں نے کہا جی مجھے یہ بھی پیسہ بھی دو تو یہ بھی کرو وہ بھی کرو، अच्छा एक
आज औकात हो जाता है
तो अब इसका मतलब ये थोड़ी होता भी सारे के सारे लोग ही खराब हैं।
सही,
सारे लोग तो खराब नहीं हो सकते ना,
बिल्कुल।
अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और ये चीजें फिर इंसान को सिखाने के लिए आती हैं कि जब आपके साथ एक दो बार इस तरह के मामला हो जाए ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बस में सफर करते हैं, बस में सफर किया, आपके जेब से मोबाइल निकल गया, अब आप कहेंगे बस में सफर करने का मतलब है कि बस में सारे चोर होते हैं, भाई ऐसा नहीं है, कोई आप जैसे शरीफ भी होते हैं
जी, बिल्कुल।
तो अगर आप
फिर आप अपने बारे में क्या फैसला करेंगे,
तो ऐसा होता है बाज़ औक़ात। तो इसी तरह रिश्तेदारी का मामला होता, आपने बच्ची की शादी की किसी जगह और वहां पर मामला अच्छे ना हुए, किसी कौम में ऐसा हो गया तो आप पूरी की पूरी कौम को खराब करना शुरू कर दें, पूरे खानदान को खराब कर, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज होती, बाद किसी के साथ मामला होते हैं तो वो फिर सभी पर उसका हुक्म नाफिज कर देते।
और फिर दूसरा ये कि जब हम भले हैं ना तो जमाना भी इंशाल्लाह हमारे साथ भला हो जाएगा, हम लोगों की खैरख्वाही करने वाले हों, लोग भी इंशाल्लाह हमारे खैरख्वाह होंगे। एक और हम कॉल ले लेते हैं, फिर मजीद गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं। जी कॉल दीजिएगा।
आपने एक हदीस का जिक्र किया, अद्दीनुन नसीहा, ये पूरी हदीस अगर बता दें तो नवाजिश होगी।
दीनुन नसीहा, बिल्कुल, ये हदीस पाक है, इंशाल्लाह इस पर हमारे करेंगे। मैं पूरी हदीस पाक पढ़ देता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है और नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने इसे रिवायत करते हैं। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर ख्वाही है। कुलना लीमन, नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ये किसके लिए खैर ख्वाही है? फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, लिल्लाही वली किताबिही वली रसूलिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आमतिहिम। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैर ख्वाही अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, उसके किताबों के लिए, आइम्मा मुस्लिमीन के लिए और आम मुसलमानों के लिए। यहाँ चंद चीज़ें बयान की हैं। तो यहाँ पे खैर ख्वाही का नबी पाक ने जिक्र किया, अद्दीनुन नसीहा। मैं चाहूँगा इसमें आप भी कुछ जिक्र फरमाइएगा। पहले नसीहत पर जो जिक्र किया है ना, इसके बारे में शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी बहुत ही प्यारी किताब जवाहिरुल हदीस में नकल फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं। नसीहत का माना लुगत में डिक्शनरी में है, इखलास, खैर, सलाह की तरफ बुलाना, शर व फसाद से रोकना। इस्लाम में जो है ये इसकी बड़ी पजीराई है। फिर फरमाते हैं अबू सुलेमान खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लफ्ज़ नसीहत एक ऐसा जामे लफ्ज़ है कि उसके माना को अदा करने के लिए अरबी में कोई दूसरा मुफरद लफ्ज़ ही नहीं।
सुभान अल्लाह।
बहरहाल आम तौर पर उर्दू में इस लफ्ज़ का तर्जमा खैरख्वाही किया जाता है, जो खुद भी एक बड़ा वसी माना रखता है। हदीस में नसीहा को दीन फरमाया गया, क्या दीन और नसीहा, यानी खैरख्वाही क्या है, दीन है, तो इसमें भी बड़ी वसअत है। फरमाया क्यों फरमाया गया, इसलिए फरमाया गया कि दीन की एक बहुत ही बड़ी और निहायत अजीम खसलत, अजीम सिफत, वो खैर ख्वाही करना है, भलाई करना है। हुजूर ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, क्या फरमाते हैं
दीनुन नसीहा के बारे में, जो आपने कहा बुनियादी तौर पर कि दीन खैर ख्वाही का नाम है। मोहसिन भाई आपने देखा होगा कसीर अहादीस हैं, किसी हदीस के बारे में सलाम की फजीलत बयान की गई, किसी में खाना खिलाने की फजीलत बयान की गई, किसी में गरीबों यतीमों की खबरगिरी के बारे में कहा गया, किसी में पड़ोसियों के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें आप देखें ना, तो ये सारी चीज़ों का मरकज़ो महवर वो खैरख्वाही है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अद्दीनुन नसीहा का मतलब क्या कि दीन पूरा का पूरा खैरख्वाही का नाम है।
वाह वाह।
आप दीन इस्लाम का कोई भी काम देखें,
सुभान अल्लाह,
अल्लाह पर ईमान लाना हो, नबी पाक अलैहि सलाम पर ईमान लाना हो, कुरान पाक पर ईमान लाना हो, आसमानी किताबों पर, सब पर ईमान लाना हो, उसके बाद फिर दूसरे आ जाएं, लोगों के साथ खैरख्वाही का बर्ताव हो, नेकी की दावत, बुराई से मना करना, गरीबों को खाना खिलाना, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना, नाबीना को पार लगाना, या किसी भी तरह आपने कोई भी अच्छे से अच्छा काम हो, सारे के सारे कामों का मरकज़ो महवर वो खैरख्वाही।
सुभान अल्लाह।
यानी अगर आप सारे के सारे काम इखलास के साथ करते हैं, लिल्लाहियत के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, सारे के सारे काम आपके लिए सवाब का
बात। क्या बात है, क्या
लेकिन
बात है।
कोई भी काम है, अच्छा काम है, अगर उसमें आपकी नीयत, इबादत का काम है, नीयत क्या है, नीयत आपकी है जनाब के लोगों में वाह वाह हो, नीयत ये है कि अपने आप को बड़ा पेश करना हो, आपके अंदर खुद पसंदी पैदा होती तो ये आपके लिए वबाले जान
वहाँ नीयत का बड़ा दखल,
नीयत का बड़ा दखल।
तो भलाई हो मगर साथ में नीयत भी अच्छी हो।
खैर ख्वाही जो है इसका मतलब यही है जो आपने इसका माना भी बयान किया कि खुलूस हो,
अल्लाह
आपके दिल में खुलूस हो,
फसाद को रोकना,
فساد کو روک,
فساد ہر طرح کا روک دے,
فساد کسی بھی طرح کا ہو اس کو.
کیا بات.
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محسن بھائی یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جب یہ اسلام لانے کے لیے سرور عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے دو چیزوں پر مجھ سے بیعت لی. پہلی بیعت لی اسلام پر, اسلام پر ثابت قدم رہنا, اور دوسرا مجھے کہا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور ایک روایت میں یہ ہے, فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی, میں نے ہجرت پر بیعت کی, اور جب میں جانے لگا تو آقا علیہ السلام نے پھر مجھے بلایا.
اللہ اکبر.
کہا بھئی ایک اور چیز پر بھی بیعت لازمی لو مجھ سے.
واہ واہ.
یا رسول اللہ وہ کس چیز پر؟ فرمایا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی.
سبحان اللہ.
ان کا مبارک عمل کیا تھا پھر؟ ان کا مبارک عمل یہ ہوتا کہ اگر یہ کسی سے کوئی چیز خریدتے, خریدنے کے بعد اسے کہتے دیکھو بھائی پیسے جو ہے نا یہ مجھے اتنے محبوب نہیں ہیں,
اللہ اللہ اللہ,
لیکن
اللہ
چیز مجھے پسند ہے تبھی میں نے تمہیں پیسے دیے.
سبحان اللہ.
یہ چیز میرے پسند کی مجھے ملی, اب دیکھو اگر تم اب بھی چاہتے ہو کہ چیز واپس لینے تو بھائی چیز اپنی واپس.
سبحان اللہ.
پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں.
کیا بات ہے.
اچھا, اور اگر یہ چیز مثال کے طور پر بیچتے تو بیچنے کے بعد بھی کہتے دیکھو میں نے چیز بیچ دی ہے لیکن اب بھی غور کر لو اس میں,
جی
اچھی طرح غور و فکر کرو, اگر تمہیں چیز واپس دینی تو مجھے واپس دے.
اللہ اکبر.
کسی نے کہا حضرت والا اس طرح خرید و فروخت تھوڑی ہوتی ہے,
ہے, ہے, ہے.
آپ اس طرح چیزیں بیچیں گے تو آپ کی چیز کون لے گا؟
آپ کی دکان چلے گی نہیں.
دکان چلے گی نہیں.
لوگ ایسے اٹھا اٹھا جائیں گے آپ سے.
تو فرمایا دیکھو بھی بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے اس بات پر بیعت کی
ہے
کہ میں خیر خواہ رہوں گا.
سبحان اللہ.
پھر ایک مرتبہ کیا ہوا, آپ نے محسن بھائی ایک گھوڑا خریدا, گھوڑا وہ بیچنے والے نے آپ کو بیچا 300 درہم میں. 300 درہم میں آپ نے گھوڑا خرید لیا, سودا طے ہو گیا. پھر رک کر فرمایا دیکھو یہ گھوڑا تمہارا 300 کا نہیں 400 کا لگتا.
اللہ.
اس نے کہا حضور آپ کی مرضی اگر دے دیں تو. پھر فرمانا کہ نہیں 400 نہیں بلکہ 500 درہم کا یہ ہے.
سبحان اللہ.
500 نہیں 600 کا, کرتے کرتے 800 درہم پر آگے.
اللہ اکبر.
اب لوگ حیران ہو گئے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں,
حالانکہ اس نے خود 300 کا
دیا ہے. فرمایا دیکھو یہ جو 300 کا دے رہا ہے نا اسے تجربہ نہیں ہے, یہ گھوڑا دراصل ہے 800 درہم کا.
اللہ.
میں نے نبی پاک علیہ السلام سے بیعت اس بات پر لی کہ میں خیر خواہی کروں گا.
واہ واہ واہ.
تو میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں کیسے 300 درہم کا اس سے لے لوں.
کیا بات.
تو اس لیے میں نے اسے 800 درہم کا لیا, اس گھوڑے کی قیمت 800 درہم.
یہ اللہ والوں کا انداز خیر خواہی. یہ صحابی رسول حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ کا واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں. ہم اگر اس تناظر میں معاشرے کو دیکھتے ہیں راشد بھائی, تو ہمیں اس میں بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو. دیکھیں ہم جائز ہونا یا وہ جو اس کے مباح ہونے کی بات ہے وہ اپنی جگہ ہے, مگر بھلائی اور خیر خواہی, اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھائی جو ہے نیا مارکیٹ میں آیا ہے اور اس سے ابھی کاروبار کی سود بود نہیں ہے, تو کیا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو یاد کر کے ہم اس کی کوئی خیر خواہی بھلائی نہیں کر سکتے کہ بھائی تم اس کو اتنی قیمت میں بیچنا, کیونکہ دیکھو اس کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ نقصان کھا کر چلا جائے, اگرچہ نقصان کھائے گا بعد میں وہ سیکھ ہی جائے گا ٹھوکر کھا کھا کر, مگر جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے میرا بھائی نقصان کھا رہا ہے تو میں اسے نقصان سے بچانے کے لیے اس کی خیر خواہ کروں, اس کی بھلائی کروں.
اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. اب دیکھیے مثال کے طور پر کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم رکشے میں بیٹھ جاتے ہیں, اب رکشے میں بیٹھ کر ہم پوچھتے ہیں جی مجھے فلان فیضان مدینہ جانا ہے, موسیٰ لین سے میں آتا ہوں جی فیضان مدینہ جانا ہے, وہ کہتا ہے جی پوچھتا ہوں کتنا کرایہ, وہ کہتا ہے جناب کرایہ ہے جی 200 روپے. مجھے پتا یار 200 کرایہ کوئی رکشے والا
نہیں لیتا,
یہ نیا نیا بندہ ہے. تو اب اگر کہ ٹھیک ہے نہیں 200 نہیں 150 لے لو, وہ نیا بندہ کہے گا چلو یار 150 ہی دے دو,
چلو 50 ہی کم کرایا,
50 ہی کم کرا
رہے ہیں, کیا کرتا.
لیکن جب وہ آئے گا اور اس کو نقصان ہوگا.
جی جی.
تو اب یہ بحثیت مسلمان بحثیت خیر خواہ میری ذمہ داری ہے نا, نہیں بھائی دیکھو کرایہ اتنا بنتا ہے آپ اتنا لے لیں.
عرف ہمیں پتا ہے نا کہ ہم آتے جاتے ہیں اتنا بنتا ہے تو اتنا ہی دے دیں, اور اگر وہ نہیں جانتا تو ہم اس کی خیر خواہ اور بھلائی کریں. یہاں بھلائی پر بات ہو رہی ہے, اللہ والوں کی بھلائی پر بات کر رہے ہیں. فاروق اعظم کا وہ جو واقعہ ہے مدینے کی گلی میں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے تھے اور ایک گھر سے جو آپ نے آواز سنی بچیوں کے رونے کی, اپنے گھر اپنے کاندھے پر جو ہے آپ نے وہ اناج کا بورا اٹھایا اور پھر غلام نے کہا کہ حضور مجھے دے دیجئے, مگر فرمایا نہیں مجھے اپنے کندھے پر اٹھانے دو. وہ کندھے پر اٹھا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے اور اس گھر کے گھر میں جا کر خود اپنے سامنے کھانا بنوایا اور کھانا بنوا کر ان بھوکی بچیوں کو کھلایا اور فرمایا کہ جتنا سکون ان کو کھاتا ہوا دیکھ کر مجھے ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہ کتنی خیر خواہی کیسے بلائی تھے جبکہ آپ امیر المومنین تھے, کسی طرح سے کہہ دیتے یہ کام ہو جاتا, مگر خود خیر خواہی کر رہے ہیں, خود بھلائی چاہ رہے ہیں, خود مسلمانوں کا نفع چاہ رہے ہیں.
حضرت کیسا انداز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو محسن بھائی اللہ سارے واقعات ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح باہر آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کسی نے نیا کوئی مسافر ہے شہر سے تھوڑا فاصلے پر, اس نے نیا خیمہ کوئی لگایا اور وہاں پر ایک بندہ باہر ہے اور اندر سے کچھ تکلیف کے آثار کسی عورت کے نظر آ رہے تھے, کوئی آوازیں نکل رہی تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا بھی خیریت ہے, کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا ہم آئے ہیں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ
اللہ
یہ نہیں پتا کہ یہ سامنے امیر المومنین. فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ کہا کہ اندر جو ہے میری بیوی جو ہے وہ پریشان ہے, بچے کی ولادت کا معاملہ ہے لیکن کوئی عورت نہیں ہے,
اللہ
اجنبی ہے, کوئی جانتا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں
سبحان اللہ
اور اپنی زوجہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھائی دیکھو کوئی نیکی کمانا چاہتی ہو؟
سبحان اللہ, نیکی کمانے کا وقت آ گیا,
نیکی کمانے کا وقت آ گیا ہے.
اللہ
تو وہ کہتی ہیں امیر المومنین حکم فرمائیے. تو فرمایا اس طرح ایک عورت ہے وہ پریشان ہے. کہا چلیے, اور کہا کہ کچھ گھر جو ضروری سامان ہوتا ہے وہ لے لو. انہوں نے کچھ ضروری
کھانے پینے کا بھی لے لو,
کھانے پینے کا کچھ سامان وغیرہ لے کر وہ خود اٹھایا, ساتھ میں وائف کو لیا اور وہاں پر خیمے پہنچے, بیوی کو اندر بھیج دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر فرمایا آگ جلاؤ.
سبحان اللہ,
اس نے آگ جلائی, کچھ خود اپنے ہاتھوں سے چیزیں ڈالیں بنائیں, کھانا تیار ہو گیا. اندر سے پھر کچھ دیر کے بعد آواز آئی کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری.
سبحان اللہ, واہ واہ.
جب اس شخص نے سنا ہے امیر المومنین یہ,
اللہ اللہ,
وہ گھبرایا, فرمایا نہیں نہیں خاموشی سے بیٹھے رہو, آرام سے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خود کھانا نکالا, ان کو کھلایا,
سبحان
ماؤں سے نوازا اور پھر آپ گھر کی طرف. فرمایا صبح گھر میرے پاس آنا.
واہ,
صبح میرے پاس آنا. اور پھر وہ شخص صبح جب آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا اور اس کے بچے کا وظیفہ بھی جاری
وظیفہ بھی مقرر کیا. اللہ مقرر, خیر خواہی کیسی
خیر خواہی. صحابی ہیں, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ گھر سے نکلے اور میں پیچھے پیچھے چھپ کر چلنا شروع ہو گیا.
اللہ اکبر.
میں نے دیکھا کہ آپ کسی گھر میں گئے اور کچھ دیر وہاں رہے, اس کے بعد وہاں سے نکلے پھر کسی اور گھر میں چلے گئے. کہتے میں نے وہ نشان لگا لیا اس گھر میں گئے ہیں. صبح اسی گھر میں جب میں گیا تو وہاں جا کر میں نے پوچھا, اندر گیا جب دیکھا تو ایک عورت ہے اور وہ بوڑھی ہے, نبینا عورت ہے اور معذور عورت ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ ماں جی یہ شخص آپ کے پاس کب سے آ رہا ہے؟
اللہ,
ہاں یہ تو عرصہ ہو گیا میرے پاس آتا ہے. اور کہا کرتا کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کرتا کیا, یہ گھر آ کر ساری صفائی کرتا ہے, میری دیکھ بھال کرتا ہے اور مجھے کھلاتا پلاتا اور اس کے بعد بھی یہ چلا جاتا. یہ خیر خواہی ہے, خالص اللہ کے لیے, کسی کو پتا نہ چلے.
سبحان اللہ,
مسلمانوں سے محبت ہے.
اللہ,
مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے.
کیا بات,
ابھی تو مسلمانوں کو حدیث پاک میں ایک جسم کی طرح کہا گیا نا,
کہ مسلمان ایک کو درد ہو تو دوسرے کو
اس کا محسوس ہونا چاہیے.
یعنی یہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی. ہم امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں, فاروق اعظم کو دیکھیں, سیدنا عثمان علی کو دیکھیں, مولا علی کو دیکھیں یا دیگر صحابہ کو دیکھیں, ان کا یہ انداز خیر خواہ نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سیکھا تھا اور انہوں نے اس خیر خواہی کو اپنایا اور دوسروں تک پہنچایا. مزید انشاءاللہ خیر خواہی پر گفتگو کرتے ہیں, ایک کال لے لیتے ہیں. جی,
ہمیں بتائیے کہ اللہ والوں کا طالب علم کے ساتھ خیر خواہی اور ان کا ساتھ یہ کس حد تک تھا, یہ ہمیں ذرا بتا دیجئے گا. جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. طالب علم کے ساتھ میں معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی بیان کر دیتا.
سبحان اللہ,
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصحاب صفہ کے ساتھ انداز خیر خواہی, کیونکہ وہ طالب علم دین تھے نا. نبی پاک اپنے پاس آنے والے ہدایا میں سے ان کو بھی عطا فرماتے تھے, اور جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں تحفے آتے, جو چیز آتی ان میں سے ان کو بھی عنایت فرماتے. یہ خیر خواہی, یہ تو سب سے بڑے خیر خواہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا ذکر کیا. یہاں پر سیدنا امام اعظم کا ذکر کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے اور ایک بہت بڑے عالم بھی تھے, مفتی بھی تھے, مفسر بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے. آپ کا انداز خیر خواہ کیسا کہ جب آپ نے دیکھا کہ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے غریب تھے اور یہ بڑے شوق سے, بڑی محبت سے نبی امام اعظم کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور جب امام اعظم کو یہ لگا کہ اگر ان کی خیر خواہی نہ کی جائے تو یہ شاید پڑھ نہ سکیں گے, امام اعظم نے امام ابو یوسف کی پوری کفالت اپنے ذمے لی.
سبحان اللہ,
زور طالب علم میں یہاں تک کہ وہ ایک منصب پر فائز ہو گئے. آپ کے تمام اخراجات امام اعظم ابو حنیفہ اٹھایا کرتے تھے، یہ بہترین خیر خواہی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا راشد بھائی؟ کہ امام ابو یوسف فقہ حنفی کے وہ بہت بڑے امام
چیف جسٹس بنے،
امام اعظم کے پاس بڑا مرتبہ ہونی کا ہے نا،
چیف جسٹس بنے، اللہ اکبر بنے، اتنا بڑا مرتبہ۔
اللہ
حسین بھائی، طالب علم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ طالب علم کی پیسوں کے ذریعے مدد کی جائے،
یہ بھی ایک ذریعہ ہے،
ایک ذریعہ ہے، ایک اس کا یوں سمجھے پارٹ کہہ سکتے ہیں خیر خواہی کا۔ طالب علم کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی استاد کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس قابل بنا دے کہ وہ معاشرے میں چل کر دوسروں کا خیر خواہ بن جائے۔
سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا پھر استاد سے بڑھ کر طالب علم کے لیے خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟
بالکل،
کیونکہ استاد نے اس کو پڑھنا سکھانا ہے، اس کو ادب سکھانا ہے، اس کی ظاہر و باطن کی اصلاح کرنی ہے، اور اسے اس مقام پر پہنچانا ہے جس مقام پر استاد اسے لے جانا چاہتا ہے۔ تو استاد ایک خیر خواہ ہے، اور ہر استاد اپنے طالب علم کی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے۔
مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک اسلامی بھائی وہ کہتے تھے کہ میں حاجی صاحب کے پاس قرآن پاک مدرسہ بالیغان میں پڑھتا تھا، مدرسہ بالیغان میں قرآن پاک ان سے سیکھا، اور قرآن پاک سیکھا ان سے، اور پھر مجھ سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ بھائی گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی معاملات کوئی خراب تو نہیں، کسی بھی طرح کے معاملات ہوتے تو ہر معاملے میں یہ آگے بڑھ کر خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ اس طرح مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ اگرچہ مالی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، یہ مالی طور پر اتنے زیادہ وہ مضبوط نہیں تھے، لیکن جب کسی کے بارے میں پتا چلتا کہ وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، کسی اسلامی بھائی کے بارے میں خود نہیں کر سکتے تو دوسرے کو ترغیب دلاتے،
یہ بھی تو خیر خواہی ہے نا،
یہ بھی خیر خواہی ہے نا، خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کی توجہ کرواتے، دیکھے بھائی یہ پریشان اسلامی بھائی ہیں، ان کی تھوڑی ہیلپ کر دیجئے۔ تو آپ اگر خود نہیں کر سکتے، دوسرے کے ذریعے کروا سکتے،
یعنی آپ معاون و مددگار بن جائیں، یہ بھی ایک خیر خواہی ہے۔ یعنی اگر ہم گفتگو کریں، کیونکہ آخری پانچ منٹ رہ گئے راشد بھائی، خیر خواہی پر ہم بات کریں، اللہ والوں کے انداز خیر خواہی پر، بڑے واقعات، یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کا انداز، یتیم بچوں کے ساتھ خیر خواہی کا انداز، نابیناؤں کے ساتھ خیر خواہی کا انداز، کتنے واقعات ہیں، ہم کتابیں پڑھیں تو بھری پڑی ہے۔ اب گفتگو جب ہم اس کو کلوز کرنے کی کوشش کریں، تو ہم اپنے معاشرے پر، اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ اللہ والوں کا انداز خیر خواہی سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، میرے اندر کیا تبدیلی آئی، میں نے اپنے معاشرے کے اندر کیا تبدیلی لانے کی کوشش کی اپنے عمل کے ذریعے۔ دیکھیں صرف بیان کر لینا اپنی جگہ ہے، اپنے عمل کے ذریعے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، دوسروں کا خیر خواہ بنایا یا نہیں بنایا۔ بچے بعض اوقات آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو بھی ایک دوسرے کو خیر خواہی کا جذبہ دینا چاہیے۔ جب تک ہم عملی طور پر خیر خواہ نہیں بنیں گے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کے لیے بھلائی کا ذہن نہیں بنے گا۔ پھر وہی بات ہوگی جو کال پہ آئی تھی کہ بھلائی کا زمانہ نہیں۔ آپ کہیں
اصل بات یہی ہے کہ جب آپ ہر معاملے میں اپنی ذات کو آگے رکھیں گے، خود غرض آپ بن جائیں گے، آپ ہر معاملے میں دیکھیں گے جی میرا اس میں فائدہ کیا ہے، تو پھر آپ خیر خواہ نہیں بن سکتے۔
اللہ اللہ اللہ،
دوسروں کا خیر خواہ بننے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خود اپنی ذات کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کی ضرورت کو اولین آپ ترجیح دیتے ہیں، جب آپ دوسرے کو پہلے رکھتے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ پتا کیا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل دیکھیے، سیدنا احمد کبیر رفائی رحمتہ اللہ علیہ، آپ کو جب پتا چلتا نا کسی علاقے میں بوڑھا شخص ہے، آپ پتا کیا کرتے، اس علاقے میں جاتے اور وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے،
اللہ
بھائی بوڑھے کی خیر خواہی کرو۔
واہ واہ،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بوڑھے شخص کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، ان کی ضرورت کا خیال کرتا ہے، تو اللہ پاک جب یہ بندہ بوڑھا ہوگا، اس وقت ایسے لوگ اس کے لیے پیدا کر دے گا کہ جو بڑھاپے میں اس کے سہارا بنیں گے۔
ہائے ہائے ہائے،
اسی طرح حضرت سیدنا
پہلے اس پر ہم بات کر لیں، میں تو کہتا ہوں اسی پر ہم سلسلے کلوز کریں کہ آج معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ خیر خواہی، والدین کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ، پڑوس میں جو بوڑھے رہتے ہیں، محلے میں جو بوڑھے رہتے ہیں، مسجد میں جو بوڑھے آتے ہیں، ہمارے معاشرے کے بعض افراد کا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے۔ اگر ہم جو اپنے بات بہت پیاری بیان کی کہ ہم کسی بوڑھے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑھاپے میں ایسے بندے ہمیں عطا فرمائے گا جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ اگر ہمارا معاشرہ اس طرف آ جائے کہ جو بزرگ افراد ہیں ان کو اپنی نشست پر جگہ دینے والے بن جائیں، ان کو راستہ پار کروانے والے بن جائیں، ان کے لیے ادب کرنے والے بن جائیں، ان کی مدد کرنے والے بن جائیں، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرنے والے بن جائیں، وہ والدین ہوں، چاہے وہ دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، یا پڑوس میں ہوں، محلے میں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ایک ایسا پیارا ماحول ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے چھوٹوں کے اندر بھی بڑوں کا ادب پیدا ہوگا، بڑوں کے اندر چھوٹوں کی شفقت پیدا ہوگی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نتیجہ عطا فرمانے والا ہے، جزا عطا فرمانے والا ہے، اللہ بڑھاپے کی جو یعنی خرافات ہیں یا جو شر ہے نا اس سے بچائے، اور ہمیں بڑھاپے میں بھی راحت عطا فرمائے، ہمیں وہ ویسا بڑھاپا عطا فرمائے جو ہمارے لیے باعث آزمائش ہو۔ تو بہرحال یہ بات آخری جو ہے نا، اس پر ہم بات کرتے ہیں، معاشرے کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ کہ بوڑھوں کے ساتھ خیر خواہی۔
میں عرض یہ کروں گا محسن بھائی، بڑھاپا عام طور پر جو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نا، دوسروں کو خیر خواہی کا درس دینے والے ہوں یا بڑی بڑی بھاشن جھاڑنے والے ہوں، دوسرے بوڑھوں سے تو ہو سکتا ہے کچھ اچھے انداز سے بات کر لیں، خود اپنے
بس پہ جب بیٹھیں گے تو وہ بوڑھے کو جگہ دے دیں گے،
لیکن اپنے گھر میں اپنے بوڑھے ماں باپ جو ہیں، اپنے دادا دادی جو ہیں، اپنے چچا تایا جو ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی ریسپیکٹ نہیں ہوتی، ان کے خیر خواہی کا درس نہیں سلسلہ ہوتا، وہ بیمار ہو جائیں تو عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتے،
ان کے کھانسنے پر چیڑتے ہیں، چھینکنے پر چیڑتے ہیں، ان کے معاملات پر بار بار کہتے ہیں کہ یہ کہاں ہمارے آزمائش آگے،
کہ بوڑھے جس گھر میں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت نازل، عذاب سے وہ گھر بچا رہتا ہے، سزاؤں سے، آزمائشوں سے بچا رہتا ہے۔
پاک میں اس طرح کا ہے نا کہ وہ سفید بال والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرماتا ہے۔ بارہ مدینہ جانے کے ناظرین، اللہ والوں کا انداز خیر خواہ ہم نے ذکر کیا ہے، آج ہمیں چاہیے کہ ہم خیر خواہ بنیں، کیونکہ خیر الناس من ينفع الناس، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ہمیں بھلائی کرنے والا بنا دے، دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے، اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، آپ کو بھلائی کا درس ملے گا، بھلائی کرنے کا ذہن ملے گا، بھلائی کرتے رہیں انشاءاللہ بھلائی پاتے رہیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا